آج ہم نے قرآن تھوڑا پڑھا تھا کہ سورہ احزاب بیان کریں گے، مگر وہ سارا موقع امام صاحب نے لے لیا تو اب بہرحال بیان تو کریں گے لیکن مختصر کریں گے. کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة احزاب اور سورة نور، یہ دو سورتیں ہیں جس میں خاص طور پر عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی کے احکام نازل کیے گئے ہیں، اور صورتوں کے مطالعے سے اور احکام کی نوعیت سے بھی اور احادیث سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے. اور اس فیصلے کے بعد سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ پردے کے احکام، معاشرتی احکام کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کہاں ختم ہوئے ہیں، کہاں تکمیل پائی ہیں انہوں نے. یہ غالباً 4 ہجری کا واقعہ ہوگا، زمانہ دور 4 ہجری کا ہوگا. یہ جنگ احزاب جب ہوئی ہے اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. کچھ آیتیں اس کی اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اس موقع پر ایک تو یہ بات تھی کہ 2 ہجری سے لے کر جبکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، ہوا اکھڑ گئی تھی، تو عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ سب و روز سوچتے رہتے تھے کہ ان مٹھی بھر لوگوں کو کیسے تحس نحس کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے. مختلف اسباب یہ سوچتے رہتے تھے، مختلف چیزیں سوچتے رہتے تھے. اور پڑوس میں جو یہود تھے وہ برابر اس کوشش اور ہنگامے میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اس نئے اٹھنے والی تحریک کو ختم کر دیں. تو یہ گھر کے بھیدی تھے اور قریب لوگ تھے، اور ان سے توقع تھی کہ یہ پہلے ایمان لائیں گے، لیکن یہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ دشمنی کی. اس دوران یہ ہوا کہ مسلمانوں کو سکون سے ایک دن بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاشی حیثیت سے، مالی حیثیت سے بہت تنگ دست ہو گئے تھے. اس وقت کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. بنو نذیر کو نکالنے کے بعد ان کے جو اموال تھے اس میں سے کچھ حصہ ملا تھا، لیکن وہ بھی کافی نہیں تھا. بہت تنگی کے حالات تھے. صحابہ کے بھی حالات ایسی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی ایسی تھے، اور بہت خوف کا اور مصیبت کا دور تھا. یہ اس دور کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے یہ کیا، مشرکین نے، کہ تمام قبائل کو جمع کر کے اور یہود و نصارہ کو بھی ساتھ ملا کر انہوں نے بھڑکایا تھا. بلکہ تقریباً 10-12 ہزار کا مجمع لشکر لے کر یہ مدینے پر انہوں نے چڑھائی کی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار مغز انسان تھے، فکر مند رہتے تھے، باخبر رہتے تھے، ہر طرف نگاہ رہتی تھی. انہوں نے بھی انتظام کر رکھا تھا. چنانچہ انہوں نے خندق کھدوائی مدینے کے آس پاس. اس سے واقف نہیں تھے یہ مشرکین، اس لیے کہ یہ ایران کی ایجاد تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ نے وہ خندق کھدوائی تھی. بہرحال یہ تو یہ سمجھے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر ہم جا رہے ہیں تو جلد ہی معاملہ نبٹ جائے گا. ادھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور مصیبت یہ آئی کہ بنو قریظہ سے یہودیوں کا قبیلہ تھا, ان سے صلح ہو گئی تھی, معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر کسی باہر کے آدمی نے یا باہر کے لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تو معاہد رہیں گے, ہماری حمایت کریں گے. لیکن عین موقع پر انہوں نے دھوکہ دے دیا اور وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ. ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے بیوی بچوں کو بنو قریظہ کی طرف کی کوٹھیوں میں, گڑیوں میں اپنے بچوں کو رکھا تھا کہ ادھر سے حملے کا خطرہ نہیں ہوگا. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی شامل ہو گئے ہیں تو اور مصیبت پیش آئی اور زحمت پیش آئی, اور اس وقت طرح طرح کی باتیں فضا میں پھیلنے لگیں. جو کمزور دل کے لوگ تھے یا منافقین تھے انہوں نے باتیں پھیلائیں کہ وعدے تو ہم سے یہ کیے جا رہے تھے کہ قیصر و کسرا کو فتح کریں گے اور یہاں اپنے گھر ہی میں لالے پڑے ہوئے بھی جان کے. اس طرح کی باتیں منافقین نے پھیلانا شروع کی. تنگی کے حالات تھے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ازواج مطہرات خرچے کے لیے مانگتی تھیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت اپنی ازواج سے کہا کہ تم اگر اللہ اور رسول کو چاہتی ہو اسی حالت پر صبر کرنا پڑے گا, اور اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو ہم تمہیں رخصت کیے دیتے ہیں. چنانچہ یہ آیتیں اسی صورت میں آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے, مگر جواب جلد نہ دیں, اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر جواب دیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا تو تم دنیا کا مال و متاع اگر چاہتی ہو تو ہم تمہیں رخصت کیے دیتے ہیں, اور اگر اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر ہم تمہیں تردن اللہ و رسولہ فإن اللہ عد للمحسنات منکن اجرا عظیما, تو اللہ نے دار آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر لکھ رکھا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں تو اسی ارادے سے یہاں آئی ہوں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ رہنا ہے, اور جو حالت بھی گزرے. دوسری اہلیاؤں نے بھی یہی کہا اور یہ مسئلہ ختم ہوا. یہ جو احزاب کی جنگ تھی بہت مارکل زرارہ جنگ تھی, اور اس میں ایک قصہ اور پیدا ہوا اسی دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن, پھوپھیزاد بہن زینب کا نکاح کر دیا تھا زید سے, حضرت زید سے, جو متبنا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورت کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ اے نبی ڈرو اللہ سے, اور منافقین کی اور کافرین کی باتوں پر مت آؤ, ان پر مت چلو, ان کی باتوں پر دھیان مت دو, بلکہ جو حکم ہم تمہیں کر رہے ہیں, جو وحی ہم تم پر نازل کر رہے ہیں, اس کی اتباع کرو. حالات کیسے بھی ہوں توکل اللہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کفا باللہ وکیلا, تو اللہ اس کے لیے کافی وکیل ہو جاتا ہے, اس کا گھاٹا نہیں ہوتا. دو اصولی باتیں اور اللہ تعالیٰ نے کہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں دی گئی ہیں ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی ازواج سے مومنین کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے, گویا وہ سگی ماؤں کی طرح ہو جاتی ہیں. ایک یہ درجہ دیا ازواج مطہرات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری مائیں ہیں, ایک بات. لیکن یہ مائیں جو ہیں یہ رتبہ ان کو دیا صرف ان کی ذات تک ہے, یہ اس لیے کہ اصلاً مائیں تو وہی ہوتی ہیں جن سے انسان پیدا ہو, تو وہ سارے رشتے ہیں جو اصلی ماؤں سے ہوتے ہیں وہ ان سے نہیں ہوں گے، لیکن ان کی ذات کی حد تک یہ ہے کہ حقیقی ماں کا درجہ یہ رکھیں گے. باقی ان کی اولاد سے رشتے مسلمانوں کے وہ سب ہوں گے، ان کے نواسیوں بھانجیوں سے رشتے ہوں گے، بھانجوں سے رشتے ہوں گے، وہ سارے رشتے اپنی جگہ. دوسری بات یہ کہی ہے کہ جو شخص جس سے پیدا ہے اسی کا وہ بیٹا ہے. کسی کو آپ متبنا بنا لیں، بیٹا کہہ لیں، منہ بولا بیٹا بنا لیں، تو وہ بیٹا نہیں بن جایا کرتا. ایسی ایک اور بات عرب میں رائج تھی کہ غصے میں جب بیوی اور شوہر میں جنگ ہوتی تھی تو وہ شوہر کہہ دیا کرتا تھا، انت علی کزہر امی، انت علیہ کزہر امی، تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے یا پیٹ ہے. اور یہ بھی حرمت کا ایک ذریعہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جائے گی، اور کسی کو بیٹا کہہ دینے سے بیٹا نہیں ہو جائے گا. جو رشتے ہیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، انہی رشتوں کی بنیاد پر میراث تقسیم ہوگی اور تمام حقوق تعین ہوگا، یہ رشتے نہیں ہوں گے. یہ سب گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، جن کو تم متبنا بنا بھی لو، لے پالک لے لو، تو ان کو بھی اپنے باپ کے ناموں سے پکارو، اپنے نام سے نہیں پکار سکتے. چنانچہ زید ابن محمد کہلاتے تھے مدینے میں، حضرت زید، جن کو جو لے پالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا نام زید بن محمد تھا. اس آیت کے نزول کے بعد وہ زید بن حارث ہو گئے، اس لیے کہ اب زید بن محمد نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہ اے مسلمانوں، تمہاری سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ان کا مقام، تمہاری اپنی جان جو ہے، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام ہے ان کا. اور اسی کو بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات، میں، اس کے لیے ماں باپ سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک نہیں ہو سکتا وہ مومن. حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، اولاد سے بھی زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا، عمر، ابھی تمہارے ایمان کی بھی تکمیل نہیں ہوئی ہے. یہ سننا تھا کہ ان کو ہوش آیا، وہ وہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس لمحے کے بعد سے میری اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا، اذن یا عمر، ہاں، اب عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اس آیت کے تحت مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ٹکر کا باہر بھی عرب میں بھی کوئی انسان نہیں گزرا. ایک چھوٹے سے گاؤں مظفر نگر یو پی میں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے فلت یا فلت، چند گھر ہیں اس میں، اس میں ایک کسان کے یہاں یہ پیدا ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا کہ ان کی ایک کتاب تو ایسی ہے کہ جس کا بدل کوئی نہیں پیش کر سکا، حجت اللہ البالغہ. ان کا ایک قول نقل کیا ہے اس آیت کی تشریح میں علامہ عثمانی صاحب، شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کی بھی تفسیر ہے، اپنی تفسیر میں قول نقل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنی جان کو آگ میں ڈالنا چاہے یا قتل کرنا چاہے اپنے آپ کو، تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس جان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. میں اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور جلانا چاہوں تو نہیں جلا سکتا، اس لیے کہ جان پر میرا اتنا حق نہیں ہے. لیکن فرمایا حضرت اللہ البالغہ کے مصنف نے کہ اگر اللہ کے رسول آپ کو یہ حکم دیں کہ آگ میں کود پڑو، تو آگ میں کود پڑنا واجب ہے. یعنی آپ کی جان پر آپ کا اتنا حق نہیں جتنا اللہ کے رسول کا حق ہے. ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی ہے مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہیں. وَازْوَاجُهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی ازواج ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اب قیامت تک ان سے رشتہ تمہارا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر جنگ کے کچھ حالات بیان کرنے کے بعد ایک بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے میدان جنگ میں, یہ احزاب کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا صحابہ نے کام کیا دوڑ دھوپ کی اس سے کچھ زیادہ ہی کام کیا, اور کسی موقع پر صحابہ کرام سے پیچھے نہیں رہے. حد یہ ہے کہ خندق کھودتے ہوئے جب لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک کے مارے برا حال ہے اور پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھائی اور دکھایا کہ میرے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس بہترین نمونے کو ہم نے کھانے کے بعد میٹھا کھانے تک محدود کر دیا ہے, حالانکہ جس پس منظر میں آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں قربانیاں دینے میں, اپنی جان کھپانے میں, جان کو قربان کر دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. بلا شبہ اس آیت کے نزول کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے, لیکن جس پس منظر میں آیت آئی ہے وہ یہ ہے, یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے. لیکن ہم ان سنتوں کو یا ان نمونوں کو لیتے ہیں جس میں کچھ کرنا نہ پڑے, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی کانٹا بھی نہ چبھے, اور یہ باتیں یاد نہیں رہتی. یہ یاد نہیں رہتی کہ بدر میں بھی اسوہ تھے وہ ہمارے لیے, احزاب میں بھی اسوہ تھے ہمارے لیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کچھ باتیں کہیں اور پردے کے احکام شروع ہوئے. سنیں غور سے اور یہ اس کے مطابق ہماری سوسائٹی بنے تو بڑا فرق پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین, اے رسول اللہ کی ازواج مطہرات تمہارا درجہ بہت بڑا ہے مسلم سوسائٹی میں, تم نے اگر کوئی غلطی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا, اس لیے کہ تمہارا مقام رہنمائی کا ہے, تمہارے گھر کو پر لوگوں کی نگاہ رہتی ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھرانے میں کیا ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کو لوگ نمونہ بناتے ہیں. تو اگر تم سے کوئی ان تقائتن فلا تحزان بالقول, تم سے کوئی بات کرے تو بات میں نرمی لوچ نہ پیدا کرنا, دو ٹک بات کہنا, ایسا نہ ہو کہ کوئی مریض دل کا مریض ہو, دل میں اس کے گندگی ہو اور وہ کوئی آس لگا بیٹھے, اس لیے کھری بات کہنا, کھری بات کہنا. وقرن فی بیوتکن, اور دوسری بات یہ کہی مومنین کی بیویوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, مومنین سے بھی, کہ گھروں میں ٹکی بیٹھے رہو, وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ گھروں میں رہو, تمہارا دائرہ عمل گھر ہے, گھر کی ضروریات کو گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. چنانچہ خواتین گئیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ دین اور آخرت تو ساری لوٹ لی مردوں نے, اس لیے کہ یہ میدان جہاد میں جاتے ہیں, جنگ میں جاتے ہیں, کمانے نکلتے ہیں تو خیرات کرتے ہیں, اور سب کچھ انہیں کے پاس, دین انہیں کے پاس ہے, اجر سارا لوٹ لے گا یہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر گھر میں رہ کر بچوں کو پالو اور بچوں کی حفاظت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو, تو تمہارا وہی اجر ہے جو مجاہدین کا جہاد میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کمی نہیں کی. اور جہاد وہ کر نہیں سکتے جب تک ان مجاہدین کو یہ اطمینان نہ ہو کہ ہمارا مال اور ہمارے بچے ہمارے گھروں میں محفوظ ہیں. تو گھروں کی حفاظت کرنا، یہ مدد کرنا ہے مجاہدین کی، وہ ہے میدان جہاد میں. اس لیے اس چیز کو تم اپنے اس عمل کو کم تر مت سمجھو، بلکہ تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اچھی نسل پیدا کرنا اور اچھے مجاہدین پیدا کرنا یہ تمہارا ہی کام ہے. پھر ایک ہدایت اور دی کہ اپنے گھروں کو دین کا مدرسہ بنا لو. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ کی آیتیں ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ سناتے ہیں، ان کو یاد رکھا کرو، اس کا ورد کیا کرو، اس کو دہراتے رہا کرو. گھر ہر آدمی کا، ہر مومن کا گھر اگر دین کا مدرسہ نہ ہو تو محض اسکول اور کالج بچے کو تربیت نہیں دے سکتے. تو یہ دوسری ہدایت ہے جو اللہ کے رسول کو دی گئی. اس کے بعد پھر کچھ خواتین نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر ہے، مردوں ہی کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ اوصاف بیان کیے. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ان المسلمین اور والقانتین، صرف مردوں کا صیغہ کا ذکر کرتا تب بھی عورتوں کا ذکر آ جاتا، لیکن الگ سے ان کا ذکر کیا تاکہ متعین طور پر یہ لسٹ اگر ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت اپنے پاس رکھ لے، یہ لسٹ اتار لے قرآن سے اور اپنی جیب میں رکھ لے، اور یہ سوچے دن بھر کہ مسلم ہونے کے لحاظ سے میں نے آج کیا کیا، مومن ہونے کے لحاظ سے میں نے آج کیا کیا، قانتین اللہ کی عبادت گزار بندے کی حیثیت سے میں نے آج کیا کیا، اللہ کے آگے گردن جھکانے والے کی حیثیت سے میں نے کیا کام کیا، اور صادقین اور صادق سچے انسان کی حیثیت سے میں نے دنیا میں کیا کیا، کیا سچائی کا ثبوت دیا ہے، والصابرین والصابرات اور صابر بندے کی حیثیت سے میں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور خشوع و خضوع کے اعتبار سے، ایک بندہ خشوع کے اعتبار سے، عاجز بندے کے اعتبار سے میں نے کیا کیا ہے، والصائمین والصائمات روزہ دار کی حیثیت سے کیا کیا، صدقہ کرنے والے کی حیثیت سے کیا کیا، اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور پاک دامن رہنے کے لحاظ سے میں نے کیا کیا، اور اللہ کا ذکر کتنا میں نے کیا ہے. یہ ایک لسٹ بنا لے اور رکھے اپنے پاس قرآن کی، اور روز دیکھے، سوچے شام کو کہ اس لسٹ کے مطابق میں نے آج کیا کیا ہے. تو روز احتساب ہو سکتا ہے انسان کا. اعد اللہ لہم مغفرہ، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت لکھ لی ہے، جن کی یہ اوصاف ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ آپ سے کہہ دے کہ جا بندے، میں نے تجھے معاف کیا. یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اجر ہے. اور اس کے بعد وہ اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی اختیار اس کا باقی نہیں رہتا ہے. یہ جو بار بار لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا کہ صاحب آپ بتا دیں، فلاں نے کیوں بتایا تھا، بھائی جب ایک مرتبہ قرآن و سنت کا مسئلہ سامنے آ گیا تو آ گیا، اب تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رہا، اس کو اپنانا ہے. اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ حضرت زید کا اور زید کی بیوی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ یہ ہے ان منافقین نے چرچا پھیلایا کہ دیکھیے یہ آخری رسول ہیں، اور مذہب میں بھی جائز نہیں ہے کہ متبنا کے بیٹے سے نکاح کیا جائے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائز ہی تو ہے نا، لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازماً نکاح کریں ہی اس سے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہیں، کسی انسان کے بھی باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو ایک رسم رائج تھی بہت عرصے دراز سے، اس لیے کہ وراثت بھی ملتی تھی اور ان بہنوں سے شادی بھی اسی ناجائز ہوتی تھی جس کا وہ متمنا ہوتا تھا، اور ماں بھی اس کی حقیقی ماں کی طرح ہوتی تھی، ان تمام رسم و رواج کو مٹانا تھا اور میراث کے مسائل کو سلجھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، اگر خاتم النبیین اس رسم کو خود آگے بڑھ کر نہ مٹائیں تو پھر تو یہ زندگی بھر رہے گا، یہ رسم باقی رہے گی، کوئی ہمت نہیں کرے گا اس کو مٹانے کی، کوئی ہمت نہیں کرے گا مٹانے کی، ایک بات. اور اگر کسی دور میں کوئی بزرگ اٹھ کر یہ کہہ دی کہ بھائی چونکہ اجازت ہے میں کرتا ہوں، کون مانے گا اس کی؟ اس لیے یہ رسول اللہ کے ذمے یہ بات تھی کہ وہ اس رسم کو مٹا دیں، اس رسم کو ختم کر دیں، اس لیے کہ ان پر ختم نبوت ہو چکا ہے. یہ آیت صریح ہے ختم نبوت کے سلسلے میں، جو آیت یہاں آئی ہے سورت میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. ابی ابن کعب ابو سعید خدری فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء، مجھے اللہ تعالیٰ نے چھ باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میری زبان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات جاری کر دیے ہیں جو بہت مختصر ہیں مگر بہت جامع ہیں. اور بخاری کی ایک آخری حدیث ہے، اس کے کلمات جب پڑھتا ہوں میں تو یقین اٹھتا ہے اندر سے کہ اللہ کے رسول ہی نے فرمائے ہوں گے، اتنے جامع کلمات. کوئی اور کلمت آنے خفیفت آنے، رسول کے الفاظ ہیں، کلمت آنے خفیفت آنے، ثقیلت آنے فلمی زانے، خفیفت آنے علی اللسانے، حبیبت آنے اندر رحمان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں، کلمت آنے خفیفت آنے علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلت آنے فلمی زان، اور قیامت کی ترازو میں بہت بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فلمی زان، حبیبتان عند الرحمن، اور رحمان کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے. تو ایک تو یہ اللہ تعالی نے آپ کو فضیلت دی ہے کہ یہ جامع الکلم کسی کو نہیں بنایا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں آپ کہہ جاتے ہیں. المجالس بالامانہ، کتنا مختصر سا جملہ ہے، المجالس بالامانہ، آپ کی شورا ہو رہی ہو، کوئی اور مجلس ہو، کوئی اور بات ایسی ہو، وہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہیں، ان امانتوں میں خیانت نہ کرو. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کی بھلائی کی سوچے. ایک جملے میں دنیا سمیٹ دی ہے. تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بھائی کے لیے پسند کرو، ایک فقرے میں کہا. اور آپ سوچئے تو صحیح، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری بے عزتی ہو؟ بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو. کوئی چاہتا ہے کہ میری آخرت خراب ہو، دوسروں کی آخرت بھی خراب مت کرو. کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت پر کوئی بٹا لگے، کسی کی عزت پر بٹا مت لگاؤ. کوئی چاہتا ہے کہ میری دنیا برباد ہو، کسی کی دنیا کو برباد مت کرو. کوئی نہیں چاہتا کہ میرا نقصان ہو، دوسرے کا نقصان نہ کرو. سوچتے رہیے پوری زندگی، اتنا اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک فقرے پر. تو پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع الکلم بنایا، ونصرت بالروب، اور مجھے روب دیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ ایک آیا تھا سفیر, اس نے کہا اس طرح میں نے بیٹھے دیکھا لوگوں کو عقیدت سے, اور رسول اللہ کا روب ایسا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں, سر ہلا نہیں رہے کہ کہیں اڑے نہ جائیں, اس طرح ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ روب دیا تھا. اس روب کے باوجود آپ بہت زیادہ مسکرانے والے, بہت زیادہ نصیب, اور بہت زیادہ مجلس کو زعفران زار رکھنے والے, ہنس مکھ تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی چہرے پر خشونت نہیں ہوتی تھی. ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں, ہر آدمی کے کام میں دلچسپی لیتے تھے, ہر آدمی کو اس کی ذات اور اس کی حیثیت کے مطابق اس سے گفتگو کرتے تھے. کمزور سے کمزور خاتون آ جاتی تھیں, فقیر فقیر خاتون, اس کی بھی فکر کرتے تھے. ایک بار سفر سے واپس آئے, سفر سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, صفائی کیا کرتی تھی, وہ نظر نہیں آئی. پوچھا کہاں گئی وہ بڑھیا. حبشہ کی ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, نہیں نظر آئی. تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان کا جس کا انتقال ہو گیا ہم نے اسے دفن کر دیا. کہا مجھے بتایا کیوں نہیں, میں تو اس کی نماز جنازہ پڑھتا, اور اب جب تک اسی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کر لوں مجھے تو چین نہیں آئے گا. آپ گئے اس کی قبر پر, معلوم کی, وہاں دعائیں مغفرت کی. اتنے ایک ایک کمزور, غریب, نادار, محتاج, کمزور سے کمزور, پسماندہ سے پسماندہ انسان کی بھی آپ کو فکر رہتی تھی. بچوں سے بھی ہنسی مذاق کی بات کرتے تھے. انس کے چھوٹے بھائی تھے, انہوں نے ایک بلبل پال رکھی تھی, وہ بلبل اڑ گئی. اب وہ جب سامنے آتے تھے تو رسول اللہ انہیں چھیڑتے تھے, یا ابا عمیر ما فعل النمیر, اے ابو عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا. اب وہ بیچارہ شرما جاتا تھا. تو اس طرح گویا ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے. تو عائشہ سے کہا رسول اللہ نے کہ ان سے کہو کیا سلام قبول کریں, بڑھیاں تو جنت میں جائیں گی نہیں. وہ رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ کیا یہ کیوں رو کیوں رہی ہیں. کہا آپ نے بات کہی اور آپ پر تو ایمان لائی ہے, آپ نے کہا کہ جنت نہیں جائے گی بڑھیا تو کیسے نہیں روئے. تو آپ نے فرمایا تو بڑھیا نہیں جائے گی, تو جوان ہو کے جائے گی. سارے بوڑھے اور ساری بڑھیے جنت میں جوان ہو, 33 سال کی عمر ہوگی ہماری انشاءاللہ جنت میں, انشاءاللہ جوانی کی حالت میں. انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اور ہر ایک باکرا ہو کر جائے گی, عورت کنواری ہو کر جائے گی. اسی طرح گویا ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ بہت تھک گیا ہوں, منزل دور ہے, گھر دور ہے, مجھے ایک اونٹ دے دیجئے, بیت المال سے ایک اونٹ دلوا دیجئے تاکہ میں سواری کر کے چلا جاؤں آرام سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. وہ بیچارہ جانے لگا کہ اب اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا, اس کا کیا لہجہ لے دے پھروں گا. تو وہ جانے لگا مایوس ہو کے. تو رسول اللہ نے کہا کیوں جا رہا, بلاؤ اسے. بلایا, کہا بھائی کیوں جا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگا تھا کہ سوار ہو کر جاؤں گا گھر کو. آپ نے کہا اونٹ کا بچہ, تو میں اونٹ کو بچوں کہاں لاتا لاتا پھروں گا. کہا خدا کے بندے جو اونٹ میں دوں گا بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا. یہ اس طرح گویا مجلس کو زعفران زار رکھتے تھے, حالانکہ دونوں جہان کی ذمہ داریاں, پوری امت کی ذمہ داریاں, قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داریاں, لیکن مزاج ایسا تھا کوئی گھبراتا نہیں تھا, کوئی بور نہیں ہوتا تھا. وہ حلت للغنائم, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا ہے, کسی نبی کے لیے نہیں تھا. وہ جولت للارض مسجدا مطہورا, اور میری پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ مسجد ہی میں جائیں, سفر میں ہوں کہیں پڑھ سکتے ہیں, پہلے نہیں تھا ایسا. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے, جبکہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آتا تھا. اور مجھ پر نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے. ان چھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں سے ممتاز رکھا. بات تو آپ نے سن لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول کو ہم مان لیں, بلکہ یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, آپسی کی نبوت اس وقت تک چلتی رہے گی. اور یہ جب آپ مانتے ہیں کہ نبی نبوت قیامت تک ہے, تو کبھی غور کیا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید کام تو ختم ہو گیا ہمارا, ہم نے مان لیا اللہ کے رسول کو خاتم النبیین, لیکن کام ختم نہیں ہوا, کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لہذا وہ ڈیوٹی اور وہ ذمہ داری جو اپنے اپنے دور میں انبیاء انجام دیا کرتے تھے, اب قیامت تک یہ امت انجام دے گی. خاتم النبیین پر ایمان کا مطلب یہ ہے. اس کو بہت تفصیل سے سمجھنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی زندگی تک یہ امت دعوت کا کام کرتی رہے گی, اسلام کا کام کرتی رہے گی, اسلام پہنچاتی رہے گی, اور دور دور تک انشاءاللہ اسلام کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور جو ہم جہاں ہم نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا, ہمارے دشمنوں کی میڈیا کو لگائے گا, وہ ہمارا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال اسلام دنیا تک پہنچے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ جس زمین پر سورج چمکا ہے, زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سورج چمکے اور وہاں میرا دین نہ پہنچے. الحمدللہ اس وقت صورتحال تو ایسی ہے کہ شاید جہاں جہاں سورج چمک رہا ہے وہاں وہاں اللہ کا دین پہنچ چکا ہے. پستحالی میں ہے یا الگ ہے, یہ الگ بات ہے. یا پستحال دین تو نہیں ہے, پستحال تو ہم ہیں اور زوال میں تو ہم ہیں, تنگیاں اور پریشانیاں ہمیں ہیں, لیکن بہرحال دین پھیل رہا ہے اور دین کو لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں. اور پریشان بھی دنیا اسی لیے ہے کہ ان کے گھر میں اس دین کے حامی پیدا ہو رہے ہیں, جو مٹانا چاہتے ہیں اسے انہی کے گھر میں اس دین کے حامی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ جو کام ہماری ڈیوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی ماننے کے بعد, اس ڈیوٹی کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر میرا خیال یہ ہے کہ تھک گئے ہوں گے آپ لوگ, اس کے بعد ایک کچھ مسائل ہیں اور پردے کے تعلق سے, رسول اللہ کے تعلق سے, منافقین کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں, انشاءاللہ انہیں کل عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.